الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. جی ایک منٹ ذرا، آج ایک نئے فون سے جوائن کیا ہے تو میں نام جو ہے وہ بتا رہے ہیں. چلیں، تو اس تفسیر کلاس میں ہم سورہ مؤمنون کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، قرآن کی جلد نمبر 6 سے. اور کل ہم نے اس میں پانچویں وصف کو پڑھ کے مکمل کر دیا تھا، جو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی فلاح کے لیے جو اوصاف بتائے ہیں، جو صفتیں بتائی ہیں، کیریکٹرسٹکس بتائی ہیں کہ اگر یہ وہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو پھر ان کو فلاح مل جائے گی. لیکن فلاح ہوتی کیا ہے، یہ ہم نے ابتدا میں تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا اور اس کے اوپر بات کر لی. پانچواں وصف جو تھا وہ امانتوں کے متعلق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے ایک بادشاہ اپنے رعایا کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے رعایا کا ذمہ قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی بادشاہ بن جاتا ہے نا، یا آج کے دور میں پریزیڈنٹ بن گیا یا پرائم منسٹر بن گیا، ٹھیک ہے، جب کوئی اس عہدے کے اوپر یعنی اس عہدے کو قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کل بات ہوئی تھی نا شادی کے لیے وہ قبول ہے کہہ دیتا ہے، رائٹ. تو اب اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس نے کسی کے کہنے پہ قبول کیا ہو، چاہے اس نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہو، اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی. اسی طریقے سے بادشاہ سلامت ہوں، پریزیڈنٹ صاحب ہوں یا پرائم منسٹر صاحب ہوں یا گورنر صاحب ہوں یا میئر صاحب ہوں، رائٹ، یا چیف منسٹر صاحب ہوں، جب انہوں نے منصب قبول کر لیا تو اب ان کے اوپر ذمہ داری آ گئی کہ انہوں نے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کو پھر یہ صرف نہیں ہوتا کہ ان کو خالی کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے، بلکہ ان کو پھر اختیارات بھی تو دیے جاتے ہیں نا، ہے نا بھائی، اختیارات بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوتے ہیں نا جب منصب قبول کرتا ہے کوئی بندہ. اب وہ منصب قبول کرنے کے بعد جو ہے نا وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ جی میں تو اچھی اچھی نصیحتیں کروں گا، میں تو پیاری پیاری باتیں کروں گا، ہے نا، اور لوگ جو ہیں جو اس کی محبت میں مبتلا ہیں وہ کہے کہ ہاں جی یہ تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اور پہلے لوگوں نے تو اتنی اچھی باتیں نہیں کری تھیں، ہے نا، تو اس وجہ سے تو ہم ان کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ باتیں اتنی اچھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہیں کہ جی میں باتیں تو کروں گا لیکن میں جو ہوں نا وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، ہے نا، ہم مجبور ہیں، ہم کسی کو جو ہے وہ روک نہیں سکتے، ہم نہ گناہ سے روک سکتے ہیں نہ ہم کسی یعنی ہم جو ہے وہ کسی کو ظلم کرنے سے روک سکتے ہیں، نہ ہم فحاشی پھیلانے سے کسی کو روک سکتے ہیں، نہ فحاشی کے اڈوں کو بند کر سکتے ہیں، رائٹ، نہ اس قسم کے کام جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی روک ٹوک لگا سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ نسلیں برباد ہو رہی ہیں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں. بس ہم نصیحتیں کریں گے، ہم اچھی اچھی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو ان کو کیا جواب دیا جائے گا کہ بھائی نصیحتیں کرنے کے لیے، اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے کیا مولوی لوگ مر گئے تھے، رائٹ، کیا بزرگ جو ہے وہ دنیا سے یعنی رخصت ہو گئے سارے کے سارے اچھی اچھی نصیحتیں کرنے والے، رائٹ، بھائی وہ ہیں نا کافی نصیحتیں کرنے کے لیے. آپ کو تو اختیارات دیے گئے ہیں نا، آپ کے پاس تو پولیس فورس ہے نا، آپ کے پاس تو جی بڑی جو پیراملٹری فورس ہے نا، آپ کے پاس تو جی کانسٹیٹیوشن ہے، آپ کے پاس تو عدلیہ ہے. تو آپ جو ہے وہ نصیحتوں سے کام نہ چلائیں، آپ امپلیمنٹ کر کے دکھائیں کسی چیز کو، ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے وہ ان ذرائع کو بند کریں، سدے باب کریں، گناہوں کا، ظلم کا، بے حیائی کا، بے شرمی کا، کرپشن کا. اچھا جن لوگوں کو آپ نے کرپشن میں پکڑا ہے ان کو سزا دیں، عبرتناک سزائیں دیں. رائٹ کیوں نہیں سزا دیتے آپ؟ لوگ عبرت پکڑیں، آئندہ کرپشن نہ کریں. آپ اتنے اچھے ہیں، دوسرے اتنے گندے تھے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو سزا کیوں نہیں دیتے؟ نہیں جی ہم تو مجبور ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ چھوڑ دیجئے، آپ اتر جائیے، کسی اور کو آنے دیجئے، پھر وہ بھی یہی حرکتیں کرے گا تو اللہ اس کو بھی اتار دیں گے، اس کو بھی سزائیں، اس کو بھی جو ہے وہ ذلیل و رسوا کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ 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 نہیں چلے گی کہ جی میں نے منصب تو قبول کر لیا، چاہے شوہر کا منصب قبول کیا ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے حکومت کا منصب قبول کیا ہو، لیکن اب میں کچھ کر نہیں سکتا، اب میں مجبور ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے. تو بھائی آپ نے قبول کیوں کیا تھا؟ رائٹ قبول نہیں کرتے نا آپ یہ والا منصب، ٹھیک ہے نا، چاہے کوئی بھی ہو. رائٹ داڑھی والا ہو یا بے داڑھی والا ہو، یا ٹوپی والا ہو یا بے ٹوپی والا ہو، جو بھی ہو، آپ نے منصب قبول کیا ہے، اب جو ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے، ورنہ آپ چھوڑ کے الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت سمپل سی ایک بات ہے جس کو کہ ہماری عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی. ہم جو ہے وہ یا تو کسی کے دشمن تو بس دشمن، کچھ پتا نہیں ہے کیوں دشمن ہے. رائٹ اور کسی کے اگر دوست بن گئے، محبت شروع کر دی تو بس محبت کر رہے ہیں، کچھ پتا نہیں ہے کیوں محبت کر رہے ہیں. رائٹ بالکل اندھا، یہاں پر بھی اندھے، وہاں پر بھی اندھے، ہے نا، حمایتی بھی اندھے اور مخالفتی بھی اندھے. نہ اس کو پتا کہ کیا ہو رہا ہے، نہ اس کو پتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت جو ہے نا دنیا کے اندر یہ حالات پیدا ہوئے ہوئے ہیں، اور یہی حالات جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بتائے تھے کہ فتنہ دجال کی شکل ایسی ہی ہوگی. فتنہ دجال کی یہی شکل ہوگی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، کچھ پتا نہیں چل رہا ہوگا کسی کو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، نہیں، ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہوں گے اور ہدایت کے جو راستے ہیں ان پہ چلنے کی محنت کر رہے ہوں گے، ان کو تو پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد ماس میجورٹی، ماس جو عوام ہے، ان کے مقابلے میں بہت کم ہو جائے گی. اور ان لوگوں کی تعداد جو کہ اندھے بہرے گونگے، رائٹ گونگے تو خیر نہیں ہوتے آج کل، اندھے اور بہرے بالکل عقل سے پیدل، ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی، کثرت ہو جائے گی ایسے لوگوں کی. اور یہ ایسے لوگوں کی کثرت کیوں ہو جائے گی؟ یہ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوگی. یہ نہیں کہ بس فتنہ دجال آنا ہے تو اس وجہ سے لوگ اندھے بہرے ہو گئے، اللہ نے ان کی جو ہے وہ یعنی ان کے اوپر ظلم کرتے ہوئے نعوذ باللہ ان کی بینائی کو چھین لیا اور ان کی سماعت کو چھین لیا، نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہوگا، جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو اندھا اور بہرا بنا دیں گے، اندھا اور بہرا بنا دیں گے، ٹھیک ہے. تو امانت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہمیں جو ہے نا بھاگ دوڑ کر کے، بھاگ بھاگ کر کے نا اپنے اوپر امانتوں کے بوجھ نہیں لینے چاہیے. بھائی اپنے آپ کو کچھ قابل بنائیں پہلے، ٹھیک ہے نا، اور وہ قابل بنانے کے بعد بھی خود سے آگے اپنے آپ کو یعنی اپنے امانت اٹھا کر کے اپنے سر پہ نہ رکھیں، بلکہ قابل بنائیں، اور پھر اس کے بعد جب ہمارے بڑے ہمارے اوپر امانت رکھیں تو ان کے حکم میں اس کو قبول کر لیں، ان کے حکم کی اطاعت کی وجہ سے ان کو قبول، اس امانت کو قبول کریں، ورنہ نہ کریں. رائٹ امانت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم تو قرضہ لے لیتے ہیں بغیر کسی بڑی وجہ کے. کچھ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے ہر وقت قرضے مانگتے رہتے ہیں لوگوں سے، ہے نا، اور اپنے اوپر اتنا بڑا جو ہے وہ قرضوں کا بوجھ لے کر کے دنیا کی زندگی میں پھرتے رہتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں اسی طریقے سے. اب اولاد جو ہے وہ بھگتے، قرضہ اتارے ان کا. رائٹ بھائی بوجھ کا کوئی کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے، کوئی 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 ہمیں کوئی فکر ہونی چاہیے بوجھ کی نا. امانت بوجھ ہے، قرضہ بوجھ ہے، ایسے نہیں خام خواہ میں جو ہے وہ بوجھ اپنے اوپر لادتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. آگے چھٹا وص جو کہ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، عہدہم، ٹھیک ہے، عہدہم کہ ان کے عہد، ان کے وعدے. تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عہد پورا کرنا ہے چھٹا وص. عہد ایک تو وہ معاہدہ ہے، معاہدہ، معاہدہ کا جو لفظ ہے نا عربی زبان کے اندر، یہ دو کے ماں بہن کوئی معاملہ ہو نا اس کو اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایک خاص ٹینس ہے، ایک خاص جو ہے وہ باب ہے، رائٹ. عربی کے اندر ٹینسز کے لیے جو ہے نا وہ باقاعدہ یعنی کیا کیا اس کے لیے انگریزی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ورڈ فارمز، ٹھیک ہے. معاہدہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مقابلہ، مقابلہ مقابلہ جو ہے وہ ایک شخص اکیلا نہیں کر رہا ہوتا، ہوا میں مقابلہ کر رہا ہے، ہوا میں جو ہے وہ تلوار چلا رہا ہے، بلکہ مقابلہ جو ہے وہ دو اشخاص کے مابین ہوتا ہے، درمیان ہوتا ہے. تو یہ جو ورب فارم ہے نا، معاہدہ، مقابلہ، مسابقہ، رائٹ. اس پیٹرن کے اندر جو بھی ورڈز آتے ہیں وہ جو بھی ورڈز آتے ہیں وہ دو لوگوں کے مابین استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فرما رہے ہیں کہ عہد ایک تو وہ معاہدہ ہے کہ جو دو طرف سے کسی معاملے کے سلسلے میں لازم قرار دیا جائے، رائٹ. دو طرفہ الزام یا دو طرفہ لزوم، الزام نہیں لزوم، ٹھیک ہے، کہ اس نے اس پہ لازم کر لیا، اس نے اس پہ لازم کر لیا، ٹھیک ہے نا. جیسے نکاح جو ہے یہ ایک معاہدہ ہے، رائٹ. جو بزنس کانٹریکٹ ہوتا ہے یہ دونوں دو پارٹیز کے درمیان بیع اور شراء، بائنگ اینڈ سیلنگ کا معاہدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو دونوں طرف سے لازم کرا دیا جائے، اس کا پورا کرنا فرض اور اس کے خلاف کرنا غدر اور دھوکہ ہے. غدر کا جو لفظ ہے یہ دھوکے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب ہی جو وار آف انڈیپینڈنس 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی تھی بر صغیر کے اندر دہلی سے شروع ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف، اس میں مسلمان آگے آگے تھے اور ہندو بھی پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ ہی تھے بلکہ، رائٹ. تو اس جنگ آزادی کو انگریز جو ہے وہ جنگ آزادی نہیں کہتے، وار آف انڈیپینڈنس نہیں کہتے، بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں، غدر، دھوکہ. یعنی ان لوگوں کے اوپر تو ہم نے قبضہ کر لیا تھا، اب تو یہ ہمارے جو ہیں غلام بن گئے تھے، رعیت بن گئے تھے، انہوں نے دھوکہ دے کر کے نا ہمارے خلاف ایک میوٹنی، ہمارے خلاف ایک جو ہے وہ یعنی ایک میوٹنی، میوٹنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بغاوت اردو میں جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے وہ غدر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دھوکہ، ٹھیک ہے. تو اگر اس کو پورا نہ کیا جائے نا ایسے معاہدے کو، تو اس کو غدر اور وہ غدر اور دھوکا ہے جو کہ حرام ہے، ٹھیک ہے. اب وہ انگریزوں والا معاملہ تو خیر ان کا قبضہ ہی حرام تھا، تو حرام قبضے کے خلاف جو ہے وہ اگر علماء کرام نے باقاعدہ فتوے دے کر کے پھر اس کے بعد جو جنگ آزادی شروع کری تھی نا، تو وہ غدر نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ دھوکے کے خلاف علمی دلیل کے ساتھ پھر ایک جنگ شروع ہوئی تھی، تو وہ ہمارے لحاظ سے تو غدر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو الگ ہی رکھیں. تو بس ایک مثال دینے کے لیے آپ کو، آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا. دوسرا وہ جس کو وعدہ کہتے ہیں، یعنی یک طرفہ صورت سے کوئی شخص کسی شخص سے کسی چیز کے دینے کا یا کسی کام کے کرنے کا وعدہ کر لے، اس کا پورا کرنا بھی شرعاً لازم و واجب ہو جاتا ہے. یعنی ٹھیک ہے، سادہ سی بات ہے، آپ کسی سے واجب کر لیں، سوری، آپ کسی سے وعدہ کر لیں تو وہ پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. حدیث میں ہے العیدۃ دین، یعنی وعدہ ایک قسم کا قرض ہے. دین کا لفظ جو ہے وہ قرض کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کسی سے لون لے لیا، اب آپ کے اوپر وہ قرض جو ہے نا وہ آپ کے سر پر آ گیا، بوجھ آ گیا، جب آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے. کیا زبردست نبی علیہ السلام نے مشابہت دی ہے وعدے کو، قرض کے ساتھ مشابہت دی ہے. جیسے قرض کی ادائیگی واجب ہے، ایسے ہی وعدے کا پورا کرنا واجب ہے، بلا عذر شرعی اس کے خلاف کرنا گناہ ہے، ٹھیک. بلا عذر شرعی کی کل بھی بات ہوئی تھی کہ جیسے مجلس جو ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے، راز جو ہے وہ امانت ہوتی ہے، بلا عذر شرعی یا بغیر اذن شرعی کے راز کا ظاہر کر دینا امانت میں خیانت ہے. اسی طریقے سے بلا عذر شرعی وعدے کے خلاف کرنا گناہ ہے. اب وعدے کے خلاف کرنے کا عذر شرعی کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ حرام کام کا وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے، حرام کام کو پورا کرنا یعنی حرام وعدہ پورا کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ جی آپ نے مثال کے طور پر وہی چوری والی مثال کہ جی میں آپ کے ساتھ چوری کی واردات میں شامل ہوں گا, وعدہ کر لیا بندے سے, ٹھیک ہے نا. اب بھائی چوری کرنا حرام ہے, آپ اس میں اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. کسی کو بیوقوف بنانا, کسی کے اوپر ظلم کرنا, کسی کی عزت ٹوٹنا, اس کے لیے آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کر لیا, اس کو آپ پورا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. فرق دونوں قسموں میں یہ ہے, یعنی معاہدہ اور وعدہ میں فرق کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پہلی قسم کے ایک منٹ ہے جی, جی بس ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پہلی قسم کے پورا کرنے پر دوسرا آدمی اس کو بذریعہ عدالت بھی مجبور کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی معاہدے کو پورا کرنے کے لیے پھر عدالت میں بھی جایا جا سکتا ہے. بھائی عدالت میں کیسے جایا جا سکتا ہے, اس لیے کیونکہ جب معاہدہ کیا جاتا ہے نا تو معاہدے میں کوئی گواہ بنایا جاتا ہے, گواہ یا کوئی ڈاکیومنٹ سائن کیا جاتا ہے. آج کل ہے نا ڈاکیومنٹ سائن کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو نوٹری پبلک سے اٹیسٹ کرواتے ہیں, ہے نا, اس کو جو ہے وہ ایمبیسی لے جا کر کے, جو باہر کے ملک میں رہنے والے ایمبیسی لے جا کر کے اٹیسٹ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہ جو اٹیسٹیشن ہوتی ہے یہ گواہی ہوتی ہے. اسی طرح اگر اٹیسٹیشن ڈاکیومنٹ وغیرہ نہیں بنا رہے ہیں تو آپ نے دو لوگوں کے سامنے کوئی بات کری یا ایک شخص کے سامنے کوئی بات کری تو وہ گواہ بن گیا. اب جب گواہ آپ کے پاس موجود ہے تو اب آپ شرعی عدالت میں, قاضی کی عدالت میں یا کسی پبلک کورٹ کے اندر آپ اس کو لے جا کر کے دعویٰ دائر کر سکتے ہیں کہ جی یہ تو وعدہ ہوا تھا, اب جو ہے وہ یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے اس لیے, ٹھیک ہے نا. تو عدالت میں وہ اس کو لے جایا بھی جا سکتا ہے, جبکہ یک طرفہ وعدہ کو پورا کرنے کے لیے بذریعہ عدالت مجبور نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ جب کوئی شخص یک طرفہ وعدہ کرتا ہے تو عمومی طور پر وہ کوئی ڈاکیومنٹ سائن نہیں کرتا, وہ کوئی گواہ نہیں بناتا, بس وعدہ کر لیا, ٹھیک ہے. لیکن وعدے کو بھی دیانتاً پورا کرنا واجب ہے, ٹھیک ہے. کیا مطلب بھائی دیانتاً کیا چیز ہوتی ہے؟ اور بلا عذر شرعی خلاف کرنا گناہ ہے. کیا مطلب کہ بھائی دو طریقے کے معاملات ہوتے ہیں. ایک معاملہ جو ہوتا ہے نا انسان کا, اس کو کہتے ہیں قضاءً, اور دوسرا ہوتا ہے دیانتاً. اس کانسیپٹ کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے, بہت امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں ہماری زندگیوں میں, بہت اس کی یعنی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو قضاءً وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں نا آپ دنیاوی اعتبار سے کوئی گواہ وغیرہ آپ بنا لیں اور قاضی کی عدالت میں اس کو لے جا سکیں, یا قاضی صاحب کے سامنے جواب دہی ہو سکے اس کی, ٹھیک ہے, جس کو کہ انگریزی میں لیگل کانٹریکٹ یا لیگل اگریمنٹس وغیرہ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اچھا, اور دینی اصطلاح میں اس کو جو ہے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ایکچولی ہم چونکہ معاہدے کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں تو بس اسی حد تک ہی رکھتے ہیں کہ قضاءً کا مطلب ایسا کہ جس کے اندر کوئی لیگل اگریمنٹ وغیرہ ہو گیا ہو اور قاضی کی عدالت میں پیش بھی کیا جا سکتا ہو, ٹھیک ہے نا. ویسے تو قضاءً کی اور بھی تفصیل آ سکتی ہے, اور بھی تفصیل کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو بندے گواہ ہوں اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا, اور بندوں کے سامنے اس گواہی کو پیش کیا جا سکتا ہو. جبکہ دوسری چیز جس کو دیانتاً کہتے ہیں نا, یہ دیانتاً جو ہے یہ وہی جو اردو میں لفظ ہم دیانت بھی استعمال کرتے ہیں, امانت اور دیانت. بھائی دیانت داری کس کو کہتے ہیں؟ بھائی امانت کا لحاظ رکھنا, ٹھیک ہے. تو دیانتاً سے مراد وہ ہوتی ہے کہ جو کہ بندے اور اللہ کے درمیان ہو, ٹھیک ہے نا, بندے اور اللہ کے درمیان ہو, کوئی مادی قسم کی دلیل نہ ہو اس کی, کوئی مادی قسم کی کوئی گواہی نہ ہو اس کے اوپر, کوئی ایسا جو ہے وہ دستاویز نہ ہو. لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. آپ بندوں کو
आपने बंदों को गवाह नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह तो आपके हर काम का गवाह पहले ही है, हर बात का गवाह है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हर सोच का गवाह है। ठीक है, तो दयानतन यक तरफा वादे को भी पूरा करना जरूरी है। बेशक कोई इंसान गवाह ना हो, आप काजी की अदालत में उसको ना ले जा सकते हो, कोई आपके ऊपर मुकदमा दायर ना भी कर सकता हो, है ना, लेकिन कयामत के दिन तो मुकदमा दायर कर सकता है ना अल्लाह की अदालत के अंदर। ठीक है, तो ऐसी चीज को दयानतन कहते हैं। किसी को कोई सवाल है जी छठे बस अहद को पूरा करने के बारे में? ये जो अहद है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ भी हमने कर लिया है, हम करके आए हैं। आलमुल अरवाह में अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम की पीठ के ऊपर अपनी कुदरत का हाथ फेरा तो आपकी पीठ में से सारे के सारे इंसान निकल आए जो आपकी औलाद होने वाले थे, अभी पैदा नहीं हुई थी। ये जो इंसान निकले ना सब के सब, ये इनके बहुत छोटे छोटे जिस्म थे, यानी जिस्म थे लेकिन बहुत छोटे छोटे थे, और इनमें से आधे जो है वो एक तरफ हो गए, आधे दूसरी तरफ हो गए। बहरहाल वो अलग तफसील है, उसमें फिर तकदीर का एक इशू शुरू हो जाता है, बहुत सारे लोगों को फिर जाहिर समझ में नहीं आता तो समझाना पड़ेगा, इस वजह से उस तफसील में भी नहीं जाते। तो उस वक्त जब सारे के सारे इंसान वहां पर यानी मौजूद हुए ना, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको अपना जलवा दिखाया, है ना, बिला हिजाब, बिला यानी बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी हिजाब के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको अपना दीदार करवाया, सारे के सारे इंसानों। ठीक है ना, और उस वक्त फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। ठीक है, कुरान मजीद में ये आयत के तौर पर मौजूद है, इस वाक्य का पूरा रेफरेंस मौजूद है इस आयत के तहत, अलस्तो बिरब्बिकुम, तो सारी इंसानियत ने जवाब दिया बला या रब, के बेशक आप ही हमारे रब हैं, आप रब हैं। ठीक है ना, तो जब इंसानियत ने अल्लाह ताला को रब मान लिया, परवरिश करने वाला, तरबियत करने वाला, तमाम जरूरियात को पूरा करने वाला ना, अब मान लिया इसको, है ना, एक्नॉलेज कर लिया इस बात को, अब जब वो दुनिया में आते हैं ना तो उनके अंदर ये फितरत मौजूद होती है, यानी ये बीज अल्लाह की पहचान का बीज कि अल्लाह कौन है, रब क्या होता है, ये हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, जैसे कि कल की क्लास में बात हुई थी कि काफिर जो होता है ना वो इस बीज को छुपा देता है, मस्तूर कर देता है, दबा देता है इसको, मौजूद तो उसके अंदर भी होता है ये। ठीक है, तो अब इस दुनिया में आकर के ना हमने इस अपने इस यानी ये जो हमने कबूल कर लिया ना कि अल्लाह हमारा रब है, तो अब इसको निभाना होता है, ये निभाना है सारी की सारी जिंदगी में। जिसने इस बात को निभा लिया कि रब को रब मान करके अपनी जिंदगी गुजारी, है ना, रब के अलावा किसी दूसरे को अपना रब ना माना बल्कि सिर्फ अल्लाह को अपना रब माना, वो कामयाब हो गया, है ना। फिर अल्लाह ताला मौत के बाद उसको जन्नत अता फरमाएंगे, और जिसने रब के अलावा यानी जो हकीकी रब है उसके अलावा किसी झूठे रब को जो है वो रब मानना शुरू कर दिया, वो नाकाम हो गया। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर भी ना एक हम ये भी एक वादा करके आए, आलमुल अरवाह के अंदर वादा करके आए। ठीक है ना, अब इस वादे को पूरा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, सातवां बस, अगर नियत करें कुछ अमाउंट अल्लाह के रास्ते में खर्चा करने का और इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो पोस्टपोन कर देंगे इरादे को। नियत जो है वो यानी थोड़ी उसमें तफसील है, मुफ्ती हजरात से जरा ज्यादा इसकी आप तफसील पूछ सकते हैं कि अपने ऊपर वाजिब करने जैसे मन्नत मांगना होती है ना। ठीक है ना, तो आपने जैसे मन्नत मांगी है कि अगर मेरे बच्चे को सेहत मिल गई तो मैं इतने रकम जो है वो सबका करूंगा। ठीक है ना, तो अब ये जो आपने मन्नत मान ली ना, अगर बच्चे को सेहत मिल गई तो ये आपके ऊपर वाजिब हो गया। अब वाजिब को आपने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पूरा करना ही है। ठीक है ना, अभी नहीं कर सकते लेकिन कल करना है, पूरा तो करना, ये वाजिब हो गया। ठीक है ना, जैसे जकात واجب ہے نا, یعنی یہ یہاں پر واجب سے مراد فرض ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو زکوٰۃ فرض ہے, اسی طریقے سے یہ جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا یہ بھی فرض ہو گیا, واجب ہو گیا, واجب کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس لیے. لیکن اگر آپ نے ایک عام سا کہ ہاں بھی دل میں نیت کر لی کہ میں جتنا صدقہ کروں گا, پھر وہ آپ کی کوئی ضرورت آ گیا آپ نہیں کر سکے, تو یہ کوئی یعنی یہ نفل کے درجے میں آئے گا, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کر لیں, بعد میں کر لیں, اچھی اچھی بات ہے, کوئی آپ نے دل میں نیت کری تھی تو آپ اس نیت پورا کر لیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے اپنے اوپر اس کو لازم نہیں کر لیا کسی ایسے طریقے سے جس کے ذریعے سے کوئی چیز لازم ہو جاتی ہے. کون سے وعدے میں ہماری زیادہ پکڑ ہوگی, اللہ سے یا انسان سے؟ زیادہ پکڑ ہوگی کس وعدے میں, اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس پر یا انسان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس پر؟ دیکھیں اللہ کے ساتھ جو وعدے ہیں نا, تو ان وعدوں کی بھی جو ہے وہ درجے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انسان کے ساتھ وعدوں کے بھی درجے ہوتے ہیں, ہے نا بھائی. پتا ہر وعدہ ایک درجے کا تو وعدہ نہیں ہوتا, کچھ جو ہوتے ہیں زیادہ سیریس قسم کے وعدے ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ ذرا نان سیریس یا ایسے کیجول قسم کے وعدے ہوتے ہیں, ہے نا بھائی. آپ نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ 10 کروڑ کا وعدہ کر لیا کہ جی میں نے آپ کے ساتھ 10 کروڑ کا بزنس کرنا ہے, تو اب آپ اس وعدے سے پھر گئے تو یہ بڑا سیریس قسم کا وعدہ ہوگا, اور آپ نے کسی سے 10 روپے کا وعدہ کیا تھا تو وہ بھی تو وعدہ ہی تھا لیکن اس کی امپلیکیشنز اور اس کی جو امپیکٹ ہے وہ کم ہوگا نا, ٹھیک ہے نا. تو انسان کے ساتھ وعدوں کے بھی درجے ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ بھی وعدے کے درجے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ کے ساتھ جس وعدے کو کے اوپر کوئی چھوٹ نہیں ہے وہ وعدہ کیا ہے؟ ایمان کا وعدہ. اللہ کے ساتھ ایمان کا وعدہ جو ہے نا, اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں اگر پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے, نہیں. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا میں نہیں معاف کروں گا, ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں بھی اور حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ثابت ہے, ایمان والا جو وعدہ ہے نا, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں, اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہاں جو باقی ایمان کے بعد عبادات کے وعدے ہو گئے یا دوسرے اور معاملات کے اندر اللہ کے ساتھ وعدہ ہے بھی میں مان کر کے چلوں گا لیکن پورا نہیں کر سکے, تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف فرما دیں گے. حقوق اللہ جیسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں, ہے نا. تو وعدہ تو وہ بھی ہے, وعدہ تو یہ بھی ہے, لیکن اس وعدے میں کوئی چھوٹ نہیں ہے, اس وعدے کے اندر چھوٹ ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. ایمان کے وعدے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بندوں کے وعدوں میں بھی اسی طریقے سے لیولز آتے ہیں. تو جو یعنی اللہ کے ساتھ جو لیسر درجے کے جو وعدہ ہے نا, عبادات کا اور اچھی باتیں کرنے کا وغیرہ, تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف فرما دیتے ہیں. اسی وجہ سے فرمایا کہ حقوق العباد جو ہے نا وہ معاف نہیں ہوں گے, حقوق اللہ اللہ معاف کر دیں گے. لیکن یہاں پر حقوق اللہ میں وہ ایمان والا حق شامل نہیں ہے کہ ایمان والا حق بھی اللہ معاف کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. تو ہمیں تو بھائی جان بوجھ کے تو نہ حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں, نہ جان بوجھ کر کے حقوق العباد کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں. ادھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہی نظر رکھ کر کے اپنی کوشش کرتے ہیں, اور ادھر بھی اللہ کی رحمت کی طرف نظر کر کے اپنی کوشش کرتے ہیں, بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جہاں پہ ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ آپ مجھے معاف کر بھی دیجئے گا, اور جس بندے کے ساتھ میں نے کوئی غلطی کر دی ہے اے اللہ آپ اس سے معاف کروا بھی دیجئے گا, رائٹ. تو ایسا جو شخص ہوتا ہے نا, عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا رہتا ہے نا, اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نہ تیرے حق پورے کر سکا نہ میں تیرے بندے کے حق پورے کر سکا, مہربانی فرما دینا, میرے اوپر اپنی نظر کرم فرما دینا, معاف کر دینا, معاف کروا بھی دینا. تو اللہ تعالیٰ پھر نہ صرف اپنا حق معاف کرنے پہ قادر ہیں بلکہ معاف کروانے کے اوپر بھی قدرت رکھتے ہیں, ہے نا بھائی. تو بات سمجھ میں آ گئی, تو پھر پنجابی میں کہتے ہیں نا بلے ہی بلے, ٹھیک ہے نا. تو چلیں, اچھا کسی نے کوئی بات یاد دلانی ہو, کوئی بھی کسی کو کہو نا کہ آپ کلاس میں پوچھ لیجیے گا یا کلاس میں یاد دلا دیے گا, تو کلاس کے دوران واٹس ایپ میسیجز نہ کریں. پہلے ہی 3 سیشن سامنے کھولے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک چوتھا پانچواں واٹس ایپ پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں کلاس کے دوران, تو بھائی یہ سامنے چیٹ ونڈو ہے اس پہ کیوں نہیں لکھتے, ٹھیک ہے. بہرحال چلیں, کسی بلکہ ایک سے زیادہ خواتین
سے ہی بات ہوئی تھی کہ وہ توبہ کے کلمات پڑھانے, تو کلاس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ وہ پڑھا دیں گے, اگر بھول گیا تو پھر آپ یاد کرا دیجیے گا. اچھا, ساتواں بس, نماز پر محافظت. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, یہ نماز کی محافظت سے مراد اس کی پابندی کرنا, یعنی یہ ایمان والے جو کہ مفلحون کامیاب ہیں, یہ وہ ہیں جو کہ اپنے نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہر ایک نماز کو اس کے وقت مستحب میں ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مستحب وقت کیا ہے؟ اول وقت جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی بالکل آخر کر کے جو ہے وہ ادا نہیں کرنا بلکہ زیادہ ثواب والے وقت میں ادا کرنا, ٹھیک ہے, جس کو کہ مستحب کہا جائے گا. ٹھیک ہے, ایک تو وقت جو ہے وہ فرض ہے نا, کہ جی جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور جب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے درمیان میں ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں, یہ تو فرض ہے. اور مستحب کیا ہے کہ اول وقت میں بہتر جو وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو پسند کیا اس وقت کے اندر جو ہے وہ ظہر کی نماز ادا کر لیں. ٹھیک ہے, تو علی صلواتہم یحافظون کی یہ تفسیر بیان کری. یہاں صلوات کا لفظ جمع اس لیے لایا گیا ہے کہ مراد اس سے پانچ وقت کی نمازیں ہیں جن کو اپنے اپنے وقت مستحب میں پابندی سے ادا کرنا مقصود ہے. اور شروع میں جہاں مقصود بذکر خشوع تھا, ٹھیک ہے نا, جو قد افلح المؤمنون کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کری تھی, الذین هم فی صلاتہم خاشعون, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی نماز میں حالت خشوع میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, خشوع اور خضوع وغیرہ اختیار کرتے ہیں. تو وہ فرما رہے ہیں کہ شروع میں جہاں مقصود بذکر خشوع تھا, یعنی وہاں جو اس کا ذکر کیا گیا تھا نا نماز کا, وہاں پہ مقصود کیا تھا, نماز میں خشوع پیدا کرنا, وہاں لفظ مفرد لایا گیا تھا, یعنی سنگولر ٹینس میں لایا گیا تھا, کہ مطلقاً جن سے نماز خواہ فرض ہو یا واجب ہو, سنت ہو یا نفل ہو, سب کی روح خشوع ہے. یعنی نماز میں زندگی پیدا کرنے کے لیے, نماز کو تر و تازہ رکھنے کے لیے خشوع جو ہے وہ ضروری ہے, ہر قسم کی نماز, ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر صلوات کا لفظ جو کہ صلات کی جمع ہے, پلورل ٹینس ہے, تو یہ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ یہاں پر اوقات کی پابندی کی بات ہو رہی ہے, جو حافظون یعنی اوقات کی پابندی اور ادائیگی کی پابندی, تو وہ تو بھائی ایک نماز نہیں ہے نا, وہ تو کیونکہ پانچ نمازیں ہیں, تو اس وجہ سے صلوات کا لفظ یہاں پہ یعنی پلورل لے کر کے آئے بس, نیت میں تشریح کریے. اچھا, آپ نے جو یہاں پہ لکھا ہے انشاءاللہ اس بات غور کیا جائے تو ان سات اوصاف مذکورہ میں تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد اور ان سے متعلقہ احکام آ جاتے ہیں. جو شخص ان اوصاف کے ساتھ متصف ہو جائے اور اس پر جمع رہے وہ مؤمن کامل فلاح دنیا و آخرت کا مستحق ہے. ٹھیک ہے, سات اوصاف بیان کیے ہیں اور اجمالی طور پر بیان کیے ہیں. اجمال کس کو کہتے ہیں؟ ہائی لیول, رائٹ, جس چیز کے اندر تفصیل نہ ہونا اس کو اجمال کہتے ہیں, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے سات اوصاف دیکھیں کتنی مختصر الفاظ کے اندر بیان کر دیے, رائٹ, لیکن ان میں تفصیل کتنی ہے کہ ہم جیسا جاہل, رائٹ, ہم جیسا کم علم رکھنے والا شخص بھی 10 دن سے بات کیے چلا جا رہا ہے اس کے اوپر, ہے نا. آج کون سا روزہ ہے؟ نواں روزہ ہے یہاں پر, اور ہم نے کلاس بھی جو ہے وہ ایک روزے کے بعد شروع کری تھی سعودی عرب کے حساب سے, ٹھیک ہے نا. ایک ایک گھنٹہ کم از کم بات کرے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کا شکر بہت زیادہ ریپیٹیشن بھی نہیں ہو رہی اس کے اندر, تو کتنی تفصیل. اور جو بڑے اکابر علماء اگر بات کریں یا کتاب لکھیں, اوہ آپ تو تصور نہیں کر سکتے پھر کتنی تفصیل ہوگی ان کے باتوں کے اندر, رائٹ. تو قرآن میں نا اجمال ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت کم چیزوں کی تفصیل رکھی ہے, وہ بھی بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے, رائٹ. اجمالی چیز کے اندر خوبصورتی بھی ہوتی ہے, آسانی بھی ہوتی ہے, اور یاد کرنا بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے، یعنی اس کو یاد کرنا بھی آسان ہوتا ہے. اگر تفصیل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رکھ دیتے تو پھر قرآن کا حافظ جو ہے نا وہ ہمارے لیے بننا کتنا مشکل ہو جاتا یا ناممکن ہی ہو جاتا شاید انسان کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب تفصیل یہ نہیں ہے کہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر کام چل جائے گا، نہیں، تفصیل کی ضرورت تو ہے، کیونکہ ہر شخص جو ہے اس میں اتنی استعداد اور اتنی عقل اور اتنی گہرائی نہیں ہوتی کہ وہ اجمالی بات سے جو ہے وہ خود بخود تفصیل اخذ کر لے. تو اب یہ جو ذمہ داری ہے نا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پہل تو اپنے نبی علیہ السلام کے اوپر لگائی کہ آپ اس اجمال کی کچھ تفصیل فرما دیا کریں صحابہ اکرام کے سامنے. تو نبی علیہ السلام اپنے اقوال سے بھی تفصیل فرماتے تھے اور اپنے احوال سے بھی تفصیل فرماتے تھے. یعنی نبی علیہ السلام کی زندگی کے احوال کو دیکھ کر کے ان اجمالی باتوں کی جو قرآن میں ہیں تفصیل سامنے آ جاتی تھی صحابہ کرام کے. ٹھیک ہے. اب صحابہ کرام کے بعد دین لپیٹ تو نہیں دیا گیا، دین کا سلسلہ ختم تو نہیں ہو گیا، اگلی جو نسلیں آئیں ان کے سامنے نبی علیہ السلام کی شخصیت زندہ جاویدہ زمین کے اوپر موجود نہیں، تو اب وہ کیسے یہ تفسیر حاصل کریں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر امت کے اندر دو سلسلے چلائے. ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام کی باتوں کو کتابوں کے اندر محفوظ فرمایا، رائٹ. تو حدیثیں جو ہیں پھر مدون نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہونی شروع ہو گئی تھیں اور بعد میں اور زیادہ اچھے طریقے سے مدون ہو گئیں. پھر علماء کرام نے ان کے اوپر مزید تشریحات لکھی اور کتابیں جو ہیں وہ ہوتی گئیں، تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ کتابی شکل میں محفوظ بھی ہو گئیں. اور دوسرا سلسلہ رجال اللہ، یعنی رجال اللہ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے احوال کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کر کر کے امت کے سامنے دکھاتے رہے ہیں. اور آج بھی الحمدللہ یہ سلسلہ موجود ہے، کتابی سلسلہ بھی الحمدللہ محفوظ ہے اور رجالی سلسلہ بھی امت کے اندر محفوظ ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کتاب موجود ہے، کوئی پڑھنا نہ چاہے تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ہمارے زمانے میں تو اب کیا کریں ہے ہی نہیں کچھ، بھئی کتاب تو ہے آپ پڑھتے نہیں آپ کا قصور ہے. بالکل اسی طریقے سے رجال بھی ہیں، آپ رجال کی طرف دیکھتے نہیں، آپ ان کے ساتھ ان کی صحبت اختیار نہیں کرتے، آپ ان کے پاس سیکھنے کے لیے جاتے نہیں، تو یہ آپ کا قصور ہے، رجال کا قصور تو نہیں ہے نا، یا اللہ کا قصور تو نہیں ہے نا کہ جی ہے ہی نہیں کوئی تو ہم کس کے پاس جائیں. بھئی جس طرح کتاب کے اوپر یہ دلیل ثابت ہوتی ہے اسی طرح رجال پر بھی یہ دلیل ثابت ہوتی ہے کہ ہمارا یہ کام تھا کہ ہم ان کے پاس جائیں ان سے سیکھیں، ہے نا. بہت سے تو ایسے بھی رجال ہیں جو کہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں ہر وقت، دروازہ بھی کھٹکھٹا رہے ہیں اور آ کر کے اعلان بھی کر رہے ہیں کہ جی آ جاؤ ہم سے سیکھ لو، ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہم آپ کے شہر میں آ گئے، ہم آپ کے ملک میں آ گئے، ہم آپ کے محلے میں آ گئے، رائٹ. پھر بھی نہیں جاتے تو کیا قصور کس کا ہوا پھر، رائٹ. وہ تو ماشاءاللہ اپنا کام کر رہے ہیں. اچھا آگے فرماتے ہیں کہ یہ بات قابل نظر ہے، یعنی غور طلب ہے، کہ ان سات اوصاف کو شروع بھی نماز سے کیا گیا اور ختم بھی نماز پر کیا گیا. ٹھیک ہے نا. یعنی مؤمنون ایمان کی صفت تو آل انکمپسنگ بنیاد وہ تو پہلی آیت کے اندر ذکر ہو گئی، لیکن دوسری آیت میں نماز کا ذکر، اور اسی طریقے سے دسویں آیت کے اندر بھی، دسویں آیت بنتی ہے نا، اس کے اندر بھی نماز کا ذکر، نہیں نویں آیت جس کے اندر آخری صفت بیان ہو رہی ہے نماز کا ذکر. ٹھیک ہے. تو اب اس سے جو ہے نا مفسرین نے ایک اشارہ اخذ کیا، پکڑا ایک اشارہ، وہ کیا کہ اگر نماز کو نماز کی طرح پابندی اور آداب نماز کے ساتھ ادا کیا جائے تو باقی اوصاف اس میں خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے. واللہ اعلم. یعنی اتنے بڑے عالم اور اتنی تحقیق کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھتے ہیں. ہم نے تو اشارہ ایک لیا ہے اور ہم نے اپنی سمجھ کے اور اپنے علم کی بنیاد پر ایک بات کر دی ہے، لیکن اللہ کا علم جو ہے نا وہ وہی اصل علم ہے. ہو سکتا ہے ہم سے غلطی کسی طرح کی غلطی بھی ہو رہی ہو. ٹھیک ہے. تو ادب کے تقاضا یہ ہے کہ واللہ عالم اس طرح کی بات کرنے کی بات کہہ دیا جائے. اچھا اب یہاں پر ایک سوال چلیں ہم آپ سے کرتے ہیں، وہ سوال یہ ہے نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھ لیا جائے اور آداب نماز کے ساتھ پڑھ لیا جائے. تو بھائی پابندی کرنا کون سا اتنا مشکل کام ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں دیندار جو کہ اوقات کی پابندی کرتے ہیں, کر لیتے ہیں, نماز کی پابند ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جو ہے وہ آداب نماز جو ہے وہ کتابوں سے پڑھ لیں گے, ہے نا. بہت ساری کتابیں موجود ہیں جن کے اندر جو ہے وہ کیسے سنت سے کیا ہے وہ نماز سنت سے ادا کریں, سنت طریقے پہ ادا کریں. مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی کتاب ہے اور بھی بہت سارے کابرین کی, تو اس سے جو ہے وہ سنتوں کا پتہ چل جائے گا, ہاتھ کدھر باندھنا ہے اور رکوع کیسے کرنا ہے اور سجدہ کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس طریقے سے نماز اگر ادا کر لیں تو باقی اوصاف خود پیدا ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے اوپر ایک سوال پیدا ہونا چاہیے جو کہ ہم کرنے کے بجائے اگر آپ سے پوچھیں, کیا سوال پیدا ہونا چاہیے بھائی؟ پہلے تو آپ سوال بتائیں, پھر اس کے بعد جواب کی بات کریں گے. جی پرانے نئے سینئر جونیئر ہر قسم کے ماشاء اللہ خواتین و حضرات موجود ہیں, تو اس کے اوپر ایک علمی سوال ذہن میں آنا چاہیے, وہ کیا کہ ایک سوال جیسے انہوں نے لکھا کہ پھر یہ اوصاف کیوں ڈیولپ نہیں ہو رہے, یہ ایک سوال ہے. اور کوئی سوال؟ ایک اور بھی سوال ہونا چاہیے, وہ کیا؟ جب بکس ہیں تو پھر پریکٹیکل کی ضرورت کیوں ہے, اوصاف پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں پھر بھی ان کے اندر یہ اوصاف پیدا کیوں نہیں ہوتے. جی پھر رجال کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سوال, ٹھیک ہے نا, کہ جب آپ کتاب سے آداب پڑھ کر کے اور کیلنڈر سے یا ٹائم ٹیبل سے یا کسی نماز ایپ سے ٹائم دیکھ کر کے نماز وقت پہ ادا کر سکتے ہیں, تو پھر نہ شیخ کی ضرورت, نہ رجال اللہ کی ضرورت, نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت, نہ صحبت کی ضرورت, نہ کسی چیز کی ضرورت, ہے نا بھائی. دو چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس, ایک تو سنت سے نماز, سنت طریقے سے نماز پڑھیں اس کی کتاب ہونی چاہیے, اور دوسرا جو ہے وہ نماز ایپ ہونی چاہیے جس سے کہ آپ کو ٹائمنگ پتہ چلتی رہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر حضرت جو ہے وہ اس طرح کی بات کیوں فرما رہے ہیں, کیا کمی ہو رہی ہے اپنی نماز میں, ٹھیک ہے, پھر نماز کی حضوری کیوں نہیں نصیب ہوتی؟ جب بکس ہیں تو پھر پریکٹیکل کی ضرورت نہیں, رجال اللہ کی کیا ضرورت, ٹھیک ہے نا, یہ سوال پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اوصاف ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہی؟ تو بھائی وہ تو سوال اتنا اسٹرانگ سوال نہیں ہے, کیونکہ جو شخص اتنا کرتا ہے نا کہ بھائی کتاب کی بنیاد پر جو ہے وہ نماز ادا کرتا ہے, تو وہ اسی زوم میں رہتا ہے کہ اس کے اندر یہ اوصاف بھی پیدا ہو رہی ہیں. ایسا شخص جو ہے نا وہ پھر اپنے یعنی اپنا ڈکلیریشن بھی خود ہی کر لیتا ہے کہ ہاں جی میں کر رہا ہوں, ٹائم پہ نماز بھی پڑھتا ہوں اور جو ہے نا وہ سنت طریقے کے مطابق بھی پڑھتا ہوں اور اوصاف بھی میرے اندر پیدا ہو چکی ہیں اور میں سیٹ ہو چکا ہوں بالکل, ہے نا, بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے کہ بس فرشتے آ کر کے میرا استقبال فرمائیں گے اور جو ہے وہ داخل کر دیں گے, ہے نا, قبر کے اندر جہاں پہ جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوں گی, اور پھر اس کے بعد جب قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا تو پھر مجھے جو ہے نا وہ پورے کیا کہتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو آپ کا جو جواب ہے یا آپ کا جو سوال ہے کہ اوصاف کیوں ڈیولپ نہیں ہو رہی نا, یہ تو آپ کر رہے ہیں نا. جو شخص وہ شخص تو اس چکر میں ہے ہی نہیں, وہ تو کامیاب ہو چکا, ٹھیک ہے نا. تو بھائی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر اس طریقے سے سارا کام ہو جاتا ہے تو پھر شیخ کی کیا ضرورت ہے, پھر جو ہے وہ رجال کی کیا ضرورت ہے. اور یہ شیخ اور رجال کی ضرورت جو ہے نا یہ صرف آج کے دور میں سوال نہیں ہوتا, بلکہ یہ سوال پھر جائے گا آل دا وے اپ ٹو نبی علیہ السلام کے دور میں بھی, یہ وہاں پر بھی جا کر کے سوال جائے گا,
کہ بھائی نبی علیہ السلام بھی تو لوگوں کو سنت نماز کا طریقہ سکھا دیتے اور ایک دفعہ جو ہے وہ اوقات بتا دیتے, رائٹ. نبی علیہ السلام ایک دفعہ اوقات بتا دیتے اور صحابہ جو ہے وہ اوقات سیکھ لیتے, ٹھیک ہے نا, اور سنت طریقے سے نماز پڑھنا سکھا دیتے. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام جاتے واپس غار حرا کے اندر, کیونکہ نماز کا جو طریقہ اور نماز کے اوقات جو ہے وہ تو مکی دور کے اندر ہو چکی تھی, ٹھیک ہے نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے غار حرا کے اندر اور وہاں جا کر کے اپنے رب کو مناتے رہتے, مراقبے کر کر کے, نمازیں پڑھ پڑھ کر کے, اور صحابہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نماز پڑھتے رہتے, ساری اوصاف ان کے اندر پیدا ہو جاتی, ہے نا بھائی, ساری اوصاف ان کے اندر پیدا ہو جاتی. کیا ایسا ہوا ہیں جی, اس زمانے میں بے شک عرب لوگ جو ہیں وہ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے, لیکن جانتے بھی تھے, ایسے لوگ بھی تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا بھی تھا, کم تھے تو بھائی آگے سکھا دیتے, پڑھنا لکھنا سکھا دیتے, چھ تو تھے نا کم از کم, ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, یہ جو نماز ان اوصاف کے ساتھ پڑھنا ہے نا, یہ اتنا آسان ہے نہیں. تھیوریٹیکلی ایک جملے کے اندر لکھنا بڑا آسان ہوتا ہے, کرنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالی نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ سکھانے والا ہوتا ہے یا بتانے والا ہوتا ہے, وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے منفی سسٹم بھی رکھا ہے, روکنے والا سسٹم بھی موجود ہے, شیطان بھی موجود ہے, رائٹ, اور انسان کے اپنے اندر اس کا نفس بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ انسان کو اپنے بل بوتے پر یہ اعمال کرنے سے روکتی ہیں, اور ان کا جو انفلوئنس ہوتا ہے وہ انتہائی اسٹرانگ انفلوئنس ہوتا ہے انسان کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اگر شیطان نہ ہوتا اور اگر ہمارے اندر نفس امارہ نہ ہوتا نا, تو پھر اس جملے کے مطابق زندگی گزر جاتی, نماز کو نماز کی طرح پابندی اور آداب نماز کے ساتھ ادا کیا جائے تو باقی اوصاف اس میں خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے. اچھا, یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خالی نہیں فرما رہے, بلکہ یہ بات تو اللہ رب العزت خود بھی فرما رہے ہیں قرآن عظیم الشان کے اندر. کیا اللہ نے نہیں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز فحش اور منکرات سے روک دیتی ہے نا. اب جو بھی کام گندا کام ہے اور جس کام سے بھی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا, منع کیا, اس کام سے نماز روک دے گی. اب نہ تو نبی کی ضرورت کہ نبی ایکٹیولی انوالو رہے صحابہ کی زندگی میں, اور نہ جو ہے وہ بعد میں کسی پیر کی, کسی شیخ کی, کسی مولوی کی ضرورت, ہے نا بھائی. تو بھائی تفسیر سے بات سمجھ میں آتی ہے. کتنے لوگ جو ہے نا وہ ترجمہ قرآن کے چکر میں رہتے ہیں, قرآن کا ترجمہ پڑھ لوں جی میں, اور پڑھانے کی بھی چکر میں رہتے ہیں جی میں قرآن کا ترجمہ پڑھا دوں. ہم علماء کی بات نہیں کر رہے, نان علماء. علماء جب ترجمہ قرآن کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, اصل میں ان کا مطلب تفسیر قرآن ہوتا ہے, یہ بھی بات سمجھ لیں. علماء حق مشائخ جب ترجمہ قرآن کی بات کرتے ہیں, وہ تفسیر قرآن کے معانی لیتے ہیں, مراد تفسیر قرآن لیتے ہیں. ترجمے کے چکر میں تو جو بس تھوڑی بہت عربی پڑھ لی, تھوڑا بہت ترجمہ پڑھ لیا, وہ چکر میں رہتے ہیں خالی ترجمے کے, اور ہم سمجھتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھ کے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی. بتائیں نا پھر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ کیسے ہوتا ہے پھر, ہے نا. اس 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 آیت کی تفسیر کے بغیر بات سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی, ٹھیک ہے. تو شیطان کا سسٹم ہے, اور یہ جو ہے نا وہ اس کا جو مد مقابل ہے وہ نماز کی کتاب نہیں ہے. شیطان کا مد مقابل جو ہے نا وہ نماز ایپ نہیں بن سکتی, نماز کی کتاب نہیں بن سکتی. جس طرح شیطان ایک زندہ حقیقت ہے نا, اسی طرح سے دوسری طرف بھی زندہ حقیقت کی ضرورت ہوتی ہے, رائٹ. نماز میں خشوع و خضوع رجال اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے, ہوتی ہے, اور ان کو دیکھ کر ان کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, ورنہ تو پھر وہی چکن اینڈ ایگ پرابلم. ہم بھی آگے سے سوال کریں بھائی, چکن اینڈ ایگ پرابلم, چکن پہلے آئے گا کہ ایگ پہلے آئے گا؟ دنیا میں ایگ پہلے آیا کہ چکن پہلے آیا, مرغی پہلے آئی تھی, انڈا پہلے آیا؟ کہ آپ جو ہے وہ خشوع پہلے پیدا کریں گے پھر جو ہے وہ آپ کو یہ نماز کی خشوع والی صفت اور باقی صفات نصیب ہوں گی، یا یہ کہ پہلے آپ جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے کتاب دیکھ دیکھ کر کے اور پھر اس کے نتیجے میں خشوع پیدا ہو جائے گا، ہے نا بھائی؟ انڈا پہلے آئے گا کہ مرغی پہلے آئے گی، خشوع پہلے آئے گا کہ نماز پہلے آئے گی، کون سی چیز پہلے آئے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جواب سنت میں ملتا ہے، سنت سنت، رائٹ؟ نبی علیہ السلام کا جو ماڈل ہے، ماڈل کیا ہے؟ ماڈل ایک ون ڈائمینشنل ماڈل نہیں ہوتا، ماڈل ایٹ لیسٹ تھری ڈائمینشنل ماڈل ہوتا ہے نا. کبھی آپ جائیں مکہ مکرمہ جائیں تو وہاں پر وہ مکہ ٹاورز کے اندر دکان ہوتی ہے، اس کے اندر جی کعبۃ اللہ کا ماڈل ہوتا ہے نا جی، کعبۃ اللہ کا ماڈل خرید کے لے آئے، اور جو ہے وہ مسجد حرام کا ماڈل خرید کے لے آئے. یہ ماڈل کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں ایک ڈائمینشن نہیں ہوتی، یہ کاغذ کے اوپر بنائی ہوئی تصویر کو ماڈل نہیں کہتے، رائٹ؟ تو نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بہترین ماڈل ہے ہمارے لیے. تو بھائی دس از ملٹی ڈائمینشنل. تو نبی علیہ السلام کے ماڈل کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا، اس کے لیے تو حدیث کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، رائٹ؟ بلکہ ماڈل تو مدینہ منورہ کے اندر جو معاشرہ تھا، جس کی ایک ڈائمنشن تھی کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے کیا مل رہا تھا، اور دوسری ڈائمنشن اس کی یہ تھی کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ کس قسم کا تعلق رکھے ہوئے تھے، رائٹ؟ صحابہ کرام نیچے سے کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام اوپر سے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اس ماڈل کو دیکھتے ہیں تو اس ماڈل کے اندر کتاب نہیں نظر آتی بلکہ انسان نظر آتے ہیں، صحبت نظر آتی ہے. صحابی صحبت سے بنے، کتابیں پڑھ پڑھ کے نہیں بنے، یا ایک دفعہ بس سن لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی من مرضی اپنے حساب سے جو کر رہے ہیں، ایسے صحابی نہیں بنے. جتنا موقع ملتا تھا صحبت صحبتی علم حاصل کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں بھی اس صحبتی علم کی ضرورت ہے، اور شیطان اس بات کو جانتا ہے کہ صحبتی علم اگر اس ماڈل کے اندر یہ لوگ بھی پلگ ان ہو گئے نا تو میری گنجائش نہیں رہے گی، یہاں پر میری دکان سمیٹ دی جائے گی، میرا کام ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے وہ ہر چیز کرتا ہے تاکہ علماء سے لوگ نہ جڑ سکیں، علماء سے لوگ کٹیں، دور ہٹیں، ان کے خلاف بدگمانیاں ان کے دلوں میں آئیں، ان کے خلاف نفرتیں ان کے دلوں میں آئیں، تاکہ یہ اس ماڈل کے اندر پلگ ان نہ ہو سکے، رائٹ؟ اور میرا کام چلتا رہے. جب تک یہ اس ماڈل سے دور رہیں گے اس وقت تک شیطان کے مزے. جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے انہوں نے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا تو اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے. جو اس طریقے سے لرننگ سسٹم کے اندر اللہ کے بندوں کے ساتھ نہیں جڑتا تو وہ شیطان کے ساتھ تو پہلے سے جڑا ہوا ہے، بائی ڈیفالٹ شیطان سے تو جڑا ہوا ہے. شیطان پوچھ کے تو نہیں آتا، وہ تو پہلے سے جو ہے وہ مستقل ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وسوسے بھی ڈال رہا ہے، ڈاؤٹس اور شکوک بھی ڈال رہا ہے، ہر قسم کے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ جو ہے نا یہ بہت ڈیپ قسم کا جملہ ہے. اچھا دو باتیں ابھی کرنی ہیں لیکن یہ پیراگراف پڑھ لیتے ہیں کہ اولئک، اچھا نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جو کہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ ہی قرآن مجید میں ایک اور جگہ کیا فرماتے ہیں اس نماز کے بارے میں، وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعون، کہ یہ جو ہے نا بڑی بھاری ہے، یہ نماز جو ہے نا ایک بہت مشکل چیز ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے اندر خشوع ہے. اب کر لو گل، پنجابی میں کہتا نا آؤ کر لو گل، کر لو گل ہے نا، کہ بھئی خشوع آئے گا تب یہ نماز ہلکی ہوگی، جب خشوع ہی نہیں ہے تو نماز تو مشکل ہے ہمارے اوپر نا بھئی. اب نماز اب قرآن سمجھیں آپ ترجمے سے جا کر کے، سمجھ نہیں جا کر ترجمے کے ذریعے سے کک سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن اگر عقل شریف استعمال کرتے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں. ہاں بس ترجمہ پڑھے جا رہے ہیں، بالکل کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھا کیا نہیں سیکھا، بس الفاظ سیکھ لیے تھوڑے سے، ہے نا؟ پیچھے کیا لکھا تھا قرآن کے اندر، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ادھر کیا فرما رہے ہیں کسی ایک بارے میں، کسی ایک چیز کے بارے میں، پھر دوسری آیت میں تو کچھ اور بات آ رہی ہے نا، کچھ پتا نہیں، بس ترجمہ پڑھے چلے جا رہے ہیں، ہے نا بھائی؟ تو ظاہر ہے پھر تو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوگا، پھر تو کوئی اشکال پیدا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک دم یعنی زومبی کی طرح سے جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. ایسے ترجمے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا بھائی، رائٹ؟ اسی وجہ سے تفسیر قرآن مجید کی تفسیر, اور وہ بھی علماء کرام کی صحبت میں, علماء کرام کی گائیڈنس کے اندر, ٹھیک ہے نا, اس سے انسان کا وہ قرآن مجید سمجھ میں بھی آتا ہے اور اس سے پھر اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے, فالو کرنا بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ورنہ ہم بھی آپ ایسا نہیں ہے کہ الحمدللہ پڑھا نہیں سکتے, ایک دن میں ایک بار دوڑائیں آپ کو, روزانہ ایک بار 30 دن میں 30 پارے ہو جائیں گے, مشکل کام ہے, بہت زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. نماز اللہ سے رابطے کا ذریعہ. تو آگے فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس, اوصاف مذکورہ کے حامل لوگوں کو اس آیت میں جنت الفردوس کا وارث فرمایا ہے. لفظ وارث میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح مورث یعنی جو انہیریٹر ہوتا ہے وارث, اس کو مورث بھی کہتے ہیں, جس طرح یعنی جو انہیریٹ جس سے آپ انہیریٹ کر رہے ہیں مورث کہیں گے, کمال اس کے وارث کو پہنچنا قطعی اور لازمی ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی سوری مورث اور وارث کے مفعول اور فاعل ہو گئے, تو جس طرح اس کا مال وارث کو پہنچنا قطعی اور لازمی ہے, اسی طرح ان اوصاف والوں کا جنت میں داخلہ یقین ہے. اور قد افلح کے بعد اوصاف مفلحین پورے ذکر کرنے کے بعد اس جملے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ فلاح کامل اور اصلی فلاح کی جگہ جنت ہے. دنیا میں فلاح مل سکتی ہے, مل جاتی ہے اطمینان قلب کی شکل میں ایمان والوں کو, ان صفات والوں کو عزتیں مل جاتی ہیں, روحانی اطمینان مل جاتا ہے, سکون مل جاتا ہے, لیکن ہر معاملہ ان کی من مرضی اور حساب سے نہیں ہوتا, یہ تو جنت میں ہی جا کر کے ہوتا. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کر کے اس بات کو پکا کر دیا کہ الفلاح جو ہے نا وہ ادھر ہی جا کر. اچھا, کسی نے دو سوال اوپر نقل کیا ہے, کل کی کلاس کے ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا, تو ہم سے کہا تھا کہ بھائی آپ کلاس میں پوچھ لیجیے گا اس سوال کو. تو کل جو کہ آیت آپ کے سامنے ایک پڑھی تھی نا سورت کے علاوہ, تو کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو ازواج بنائی ہیں تو وہ کیوں بنائی ہیں, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور ان کے درمیان مودت اور رحمت کو پیدا کر دیا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس پہ ایک سوال آتا ہے کہ جی وہ کیا وجہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے میاں بیوی میں مودت ختم ہو جاتی ہے, اگر ختم ہو جائے تو اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے, پھر اس کو بڑھانے کے لیے کیا سبب اختیار کریں. تو جیسے کل کی کلاس میں غالباً ذکر ہوا تھا کہ آج کل جو ہے نا وہ والیوں کا کام جو ہے وہ میرج کاؤنسلنگ ہو گیا ہے, تو اب یہ تو میرج کاؤنسلنگ کا پورا کا پورا سوال ہو گیا, لیکن یہ کام ضروری ہے کیونکہ اس کام کے بغیر جو ہے نا یعنی گھر کے اندر تعلقات اچھے ہو جانے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے بھی وصل نہیں ہو پاتا نا, اور اگر وہ بھی گیا تو بھی پھر اولاد کو ماری جاتی, تو اس وجہ سے اہم چیز ہے. ہمارے حضرت اس کے اوپر خوب بات فرماتے ہیں, کتاب بھی لکھی ہیں, اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے, ان کی کتابیں موجود ہیں, مستقل کتابیں موجود ہیں اور دوسرے کافی ان کی. تو بھائی میاں بیوی میں مودت ختم ہو جاتی ہے تو اس کی ایک یعنی تفصیل تو کل ہو چکی ہے نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو بیچ کو رکھتے ہیں مودت کی اور رحمت کی, ٹھیک ہے, لیکن ماحول اور گناہوں کے اثرات کی وجہ سے نا یہ بیج جو ہے وہ دفن ہو جاتا ہے, چھپ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جب بیج چھپ جائے گا مودت کا محبت کا تو اب اس کو ختم ہی سمجھیں گے نا, پھر ایک طرح سے ختم سمجھیں گے, اب اس کے اوپر سے اس انبار کو ہٹایا جائے, گناہوں کے انبار کو ہٹایا جائے, تو پھر جو ہے وہ پھر سے وہ بیج جو ہے وہ پھونک لے نکالے گا, پھلے پھولے گا, ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہو گئی نا عام گناہوں کی وجہ, ٹی وی دیکھنا اور موسیقی سننا اور اس قسم کے حرام کام کرنا, ٹھیک ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ کام نہیں کر رہا, جو ظاہری شکل کے گناہ ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتا, لیکن پھر بھی گھر کے اندر معاملات خراب ہوتے ہیں, رائٹ, پھر بھی گھر کے اندر جو ہے وہ محبت نہیں ہوتی, اور یعنی دیندار گھرانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ جی دیندار گھرانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھر یعنی ہر دیندار گھرانے کے اندر جو ہے نا وہ مطلب ایک آئیڈیل قسم کی سچویشن چل رہی ہے, ایسا نہیں ہوتا. تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا جبکہ دین پر بھی عمل کر رہے ہیں, تو اس کی پھر کچھ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں, ठीक है ना, वो हम या तो हम उनको मिस आउट कर रहे होते हैं, या हम समझ रहे होते हैं कि वो दीन है ही नहीं, हम अपनी दीनदारी में उन बातों को शामिल नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ना फिर दीन का एक जाहिरी शक्ल तो हमारे अंदर होती है, लेकिन लेकिन दीन की जाहिरी और बातनी दोनों शक्लें हैं ना, दोनों यानी सूरतें हैं दीन की। तो अगर कोई इंसान जाहिरी दीन के ऊपर अमल कर रहा है लेकिन बातनी दीन के ऊपर अमल नहीं कर रहा, बातनी सुन्नतों के ऊपर अमल नहीं कर रहा, तो वो भी महरूम ही है असल। ठीक है ना, दीन का जाहिर जो है ना वो उसको फायदा नहीं पहुंचा रहा। सुन्नत की तीन तीन सुन्नत के तीन दर्जे हैं। दीन क्या है असल में? दीन सुन्नत है। ये वो सुन्नत नमाज वाला सुन्नत नहीं कि जी ये फर्ज नमाज रकतें होती हैं, ये सुन्नत नमाजें होती हैं, बल्कि दीन ये सारा का सारा नबी अलैहिस्सलाम से आया। तो इस तरह से, इस एंगल से अगर हम दीन को देखें तो पूरा का पूरा दीन सुन्नत ही तो है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम से ही हमने सीखा है सब का सब। ठीक है, तो अब जो नबी अलैहिस्सलाम से हमने दीन सीखा उसके तीन दर्जे हैं। एक कहते, इसके लिए सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल करें तो सुन्नत की तीन दर्जे हैं। एक होती है जाहिरी सुन्नत है, ठीक है ना, जो बैरूनी तौर पर नजर आती हैं कि इंसान जो है वो दाढ़ी रख ली मर्दों ने, और नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों ने जिस तरीके से हिजाब किया था उस तरीके से इनकी बीवियों ने जो हिजाब कर लिया, और जो है वो शलवार जो है वो पाइचे से ऊंची रख ली है ना, और जो है वो इस तरीके का लिबास पहन लिया, जुब्बा पहन लिया या कुर्ता शलवार पहन लिया वगैरह वगैरह, ये जाहिरी सुन्नत है। अच्छा, मस्जिद में दाखिली के वक्त जो है वो दायां पांव अंदर रख लिया और बाहर निकलते हुए बायां पांव, और बाथरूम के अंदर जाते हुए बायां पांव और बाहर निकलते हुए दायां पांव, और फलानी दुआ पढ़ ली और फलाना है ना मसनून दुआएं वगैरह, सब ये सब जाहिरी सुन्नत है, बहुत अहम है, इनकी इनकी अहमियत कम नहीं है, ये बहुत अहम तरीन चीजें हैं ये। लेकिन सुन्नत इसके अलावा भी है। सुन्नत की दूसरी जो किस्म है उसको नबी अलैहिस्सलाम के इखलाक कहते हैं, इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना, इखलाक नबी जो है वो यानी हर एक के साथ जो है वो अच्छे से पेश आना, और यानी जिसको बेलौसी कहते हैं, ईसार कहते हैं, दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देना, दूसरों के साथ जो है वो अच्छे इखलाक से पेश आना, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना, और यानी बेहतरीन इखलाक, इखलाक हमीदा जिनको कहा जाता है, राइट। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और ये दीन का तीन में से दूसरा हिस्सा है। ठीक है ना, अब अगर कोई दीनदार साहब जो है वो जाहिरी गुनाहों से बच रहे हैं और जाहिरी सुन्नतों में अमल कर रहे हैं लेकिन इखलाक नबी से अभी भी महरूम है, चाहे वो बीवी हो चाहे वो शौहर हो, तो भाई इखलाक नबी के बगैर तो फिर घर के अंदर मवद्दत जो है ना वो नहीं पैदा होने वाली है ना। अच्छा, दीन की या सुन्नत की तीसरी तीसरा दर्जा वो क्या है? कैफियात नबी, नबी अलैहिस्सलाम की फीलिंग्स, नबी अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियात जिनको कहा जाता है, खशियत इलाही, खौफ इलाही, खौफ आखिरत, ईमान की फिक्र, खैर ख्वाही का जज्बा, अल्लाह की मोहब्बत, ये इखलाक नहीं है, ये जाहिरी सुन्नतें नहीं है, ये कैफियात कहलाती है, ये कैफियात कहलाती है। तो नबी अलैहिस्सलाम कैफियात जब हमारे अंदर होंगी ना तब ये पिक्चर पूरी होगी। ठीक है, अब मवद्दत का से क्या ताल्लुक, मियां बीवी के दरमियान मवद्दत का कैफियात नबी से क्या ताल्लुक? भाई आखिरत की फिक्र, राइट, आखिरत के ऊपर अपनी अपनी अपना फोकस, इसका ताल्लुक मवद्दत के साथ बहुत गहरा है। क्यों? इसलिए कि अगर हम मवद्दत को अपने स्पाउस के जाहिरी अफआल के अंदर कि भाई वो ऐसा करेगा तो मैं मोहब्बत करूंगी, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मैं उससे कभी मोहब्बत नहीं करूंगी, या मैं मोहब्बत नहीं करूंगा, वो ऐसी शक्ल उसकी नहीं है, ऐसा वो ऐसा इसका नहीं है, ठीक है ना, तो आप इस तरीके से अगर हर वक्त उसके जाहिरी अपने स्पाउस के जाहिरी मामलात के ऊपर रखेंगे, ठीक है ना, और आखिरत की तरफ जो है वो आपके अंदर कोई कैफियत ही नहीं, आप आखिरत की बुनियाद पर जो है, आखिरत की वजह से जो है वो अपनी इन निकी निकी ख्वाहिशात को कुर्बान करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर मवद्दत पैदा नहीं होगी। क्योंकि आपके मन मर्जी के हिसाब से आपके स्पाउस की पर्सनैलिटी नहीं बनेगी। आपको अल्लाह के दिए हुए इस रिश्ता, ये जो निकाह का रिश्ता है जो कि अल्लाह ताला ने मीसाकन गलीजा अल्लाह के हुक्म के ऊपर ये रिश्ता बनाया ना भाई, तो अल्लाह की निस्बत की वजह से आप जब गलतियों को या जो चीजें आपको नापसंद हैं उनको सानवी हैसियत दे करके अल्लाह के ताल्लुक को असल हैसियत देंगे और आखिरत में अजर की उम्मीद रखेंगे अल्लाह ताला से, तब जो है वो मोहब्बत अल्लाह ताला पैदा कर देंगे। मोहब्बत के बीज के ऊपर से ये गर्दो गुबार जो है वो हटा देंगे और ये बीज जो है वो आपके घर के अंदर फलना फूलना शुरू हो जाएगा। ये नहीं होता, बहुत सारे दीनदार घरानों के अंदर ये चीजें बिल्कुल इनकी तरफ तवज्जो नहीं होती। तो इस वजह से जो है ना वो बस एक सेल्फिश किस्म का एक जो है ना वो ये एक एटीट्यूड चलता रहता है, मी माई सेल्फ एंड आई, मेरी बात पूरी नहीं हो रही, मुझे तवज्जो नहीं दी जा रही, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, मेरे साथ वैसा क्यों किया, और फलाने के साथ तो इतने अच्छे हैं और फलाने के साथ इतना ख्याल करते हैं और मेरा तो नहीं करते, मैं बकरी की मैं खत्म नहीं होती जब तक उसके गले के ऊपर छुरी नहीं पड़ती। जब तक बकरी के गले के ऊपर छुरी ना चले ना उसकी मैं खत्म नहीं होती, उसी तरीके से ऐसे इंसान की भी मैं जो है ना वो उसी वक्त खत्म होगी जब उसकी जान कब्ज करने के लिए अल्लाह का फरिश्ता आएगा, है ना। तो अल्लाह की बंदी या अल्लाह के बंदे होने की का तकाजा ये है कि हम अपनी मैं को अपनी मर्जी से मिटा लें, अपनी मैं को मिटा लें। घर में भी सुकून आएगा, आपकी नस्लें बच जाएंगी, आपकी औलाद बच जाएगी। अगर आपने अपनी मैं को ना मिटाया आपकी औलाद नहीं बच सकेगी, आप भी जाएंगे। खवातीन भी सुन रही हैं, आप भी जाएंगी, बेड़ा गरक होगा आपका और औलाद का भी बेड़ा गरक। इस मैं को मिटा ले, ये मैं कहीं नहीं छोड़, कहीं का नहीं छोड़ती, किसी काबिल नहीं छोड़ती, इस मैं को मिटा लें। और ये मिटाना मुमकिन है, अल्लाह ताला ने इसको हमारे लिए मुमकिन बनाया है, ठीक है ना। ये नहीं है कि जी ये तो हो ही नहीं सकता, मैं मजबूर हूं, बस मैं क्या करूं, तेरी मैं नहीं मिट करके देती भाई, ये रेजर उठाएं उसको मिटा दें, इतना मुश्किल काम नहीं है, है ना। खैर वो तो मजाक की बात है, लेकिन इसके इरेजर्स होते हैं, मैं को मिटाने के इरेजर्स मौजूद हैं। अल्लाह के वास्ते मिटा लें, अपनी औलाद को जहन्नुम के हवाले ना करें। हर तरफ फितने दज्जाल मुंह फाड़े खड़ा है, अगर वो ना बच सकी ना आपके घर के अंदर, अगर घर में उसकी हिफाजत ना हो सकी ना, बाहर उसकी हिफाजत नहीं होगी, कोई दूसरा उसको नहीं बचा सकेगा, कोई दूसरा आपकी औलाद को नहीं बचा सकेगा, वो डायरेक्ट जाएगी दज्जालियों के हाथ में। अब तो सड़कों पे भी निकले हुए सारे के सारे, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को, राइट, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को। अल्लाह का वास्ता देते हैं, आपके सामने दुहाई करते हैं, बस अब मिटा लें अपनी मैप, खत्म कर दें इसको, और क्या दिन देखना है इसके बाद, ठीक है। तो बस बढ़ाने के लिए यही सब कुछ है, अपनी मैं को मिटाएं, बेलॉस हो जाएं और अल्लाह की खातिर जो है ना अल्लाह की रजा को अपने लिए सब कुछ बना लें, तब जो है ना फिर वो दोबारा हासिल भी हो जाएगी और पढ़नी भी शुरू हो जाएगी। और अगर ये नहीं कर सकते ना तो फिर ड्रामे देखें, फिल्में देखें, उनके अंदर बहुत प्यार मोहब्बत के वाकयात होते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत के तरीके होते हैं, उनके ऊपर अमल कर लें भाई जाकर के, है ना। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आएगी, वाकई जाकर के ड्रामे नहीं देखना शुरू कर देंगे, है ना। नावलें भी बड़ी मौजूद हैं, अफसानवी नावलें भी मौजूद हैं और लव स्टोरीज मौजूद हैं, है ना, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अच्छा तो भाई कलमात पढ़ लें, अभी थोड़ी देर उनको पेंडिंग में डाल दें, आप पढ़ लें साथ साथ, ठीक है। तो दिल के अंदर बस ये नियत कर लें कि अपने तमाम गलतियों कोताहियों के ऊपर मैं सच्ची पक्की तौबा करता हूँ, या खवातीन है तो मैं तौबा करती हूँ। और जो लोग इस कलमात के पढ़ने को बाकायदा
اصلاحی تعلق بنانے کا سبب بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس نیت کے ساتھ ان توبہ کلمات کو پڑھ لیں، اور باقی لوگ ہیں وہ صرف توبہ کی نیت کے ساتھ کلمات کو پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. حسن کلمات پڑھنے سے جنہوں نے توبہ کی نیت کری تھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے. آگے اس کے اوپر استقامت کے لیے پھر آپ کو ایک تعلق کی ضرورت پڑے گی، لیکن وہ آگے کی بات ہے. اور جن لوگوں نے بیعت کی نیت سے ان کلمات کو پڑھا ہے تو ان کی بیعت ویسے بھی پہلے بھی ارادہ کرنے سے ہو گئی تھی، اور اب جو ہے وہ بس یہ قابر کے طریقے کے اوپر بھی عمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے برکتوں کو بھی اس تائی تعلق میں شامل حال فرما دے. اللہ تعالیٰ سننے کو، پڑھنے کو، سمجھنے کو، سمجھانے کو ہم سب سے قبول فرما لے، اور اس کو ہم سب کے حق میں حجت بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.